بسم الله الرحمن الرحيم. فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور فرعون کے لشکر کو زینت کی چیزیں دے رکھی ہے اور بہت سارا مال دے رکھا ہے دنیاوی زندگی میں، زینت کا سامان بھی اور مال بھی بہت سارا دنیا کی زندگی کے اندر دے رکھا ہے. اے ہمارے رب، یہ جو آپ نے ان کو سب چیزیں دی ہے تو اس کا انجام یہ ہے کہ وہ آپ کے راستے سے یعنی دین سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. دراصل فرعون کو جو اللہ نے مصر کا اقتدار عطا فرمایا، مال دولت کی نعمت سے نوازا، تو اس کی وجہ سے وہ غرور اور اترانے میں مبتلا ہو گیا. چونکہ یہ غرور ہے، اترانا ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے، اور اللہ کی نعمت کو سلب کرنے والی چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے خلاف فرعون کی حکومت بھی استعمال ہو رہی تھی، فرعون کی مال دولت جائیداد سب چیزیں بھی استعمال ہو رہی تھی، گویا کہ مال کو وہ غلط جگہ لگا رہا، حکومت کی طاقت کو وہ غلط جگہ استعمال کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا ليضلوا عن سبيلك، آپ کے راستے سے یعنی اسلام سے وہ لوگ روکے. لہذا آپ نے کیا دعا دی؟ اے اللہ، ان کے مالوں کو مٹا دیجئے. ربنا اطمس على اموالهم، طمس کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا اثر مٹا کے ختم کر دینا، کسی چیز کا اثر مٹا کر کے ختم کر دینا، وہ طمس کہلاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے مال، فرعونیوں کی کھیتی، فرعونیوں کے جواہرات اور موتی، درہم دینار، سب کے سب پتھر بنا دیے گئے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. وَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے، یعنی دلوں کے اوپر مہر لگا دیجئے اللہ، یعنی دل نرم نہ ہوئے، ایمان لانے کے لیے منشرح نہ ہوئے. سو لوگ جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیوے وہاں تک وہ لوگ ایمان نہ لاوے. دیکھو، دراصل اللہ تعالیٰ کے یہاں قضاء و قدر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فرعونی لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا باری تعالیٰ کے یہاں لکھی ہوئی تقدیر کے عین موافق تھی. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان اللہ کی مراد کی ترجمان تھی. اس لیے جس کافر کا حال مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, اس کا انجام کیا ہے, وہ اگر ہم کو معلوم نہ ہو تو اس کے خلاف بد دعا کرنا یہ ممنوع ہے. ہاں, نبیوں کے پاس تو وہی آتی تھی, وہی سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی تقدیر کے اندر کفر ازلی لکھا ہوا ہے, وہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں, لہذا ان کے خلاف بد دعا کرے تو یہ تو نبی کے لیے اجازت ہے, چونکہ وہی سے ان کو اطلاع ہوتی ہے اور دوسرے انسانوں کے پاس وہی آتی نہیں ہے. فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم, جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے وے وہاں تک وہ ایمان نہ لاوے. علیم مولمن کے معنی میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی اور حضرت ہارون نے ان کی بد دعا کے اوپر آمین کہی. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی, لہذا ان کے مال کو پتھر بنا دیا گیا اور فرعون ایمان نہیں لایا جب تک کہ غرق نہیں ہوا, یعنی جب ڈوبنے لگا تب ایمان لایا. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما, تم دونوں استقامت سے جم کے رہو رسالت کا کام کرنے پر, دین کی دعوت کے اوپر عذاب کے آنے تک. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, اور جو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ موسیٰ اور ہارون, ایسے لوگوں کے راستے کے اوپر تم دونوں مت چلو. جو لوگ جانتے نہیں ہیں تم دونوں ایسے لوگوں کے راستے کے اوپر مت چلو. فی استعجال قضائی, میرے فیصلے کے متعلق جو لوگ جلدی مچانا چاہتے ہیں, جو لوگ میرے فیصلے کے متعلق جلدی مچانا چاہتے ہیں. دیکھو, اصل میں تو دعا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون تو ان کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے, لیکن باری تعالیٰ نے دعوتکما فرمایا. معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا میں بعینہ شامل ہوتا ہے, ہو بہو شامل ہوتا ہے آمین کہنے والا دعا کے مضمون کے اندر. اور آمین عام طور پر مخفی انداز کے اندر کہی جاتی ہے, اس سے نتیجہ نکلا کہ دعا آدمی آہستہ آہستہ کرے. کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں 40 سال تک مقیم رہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگا دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا, فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور فرعون کے لشکر نے بھی بنی اسرائیل کا پیچھا کیا, ظلم کرتے ہوئے اور شرارت کرتے ہوئے. فرعون کا یہ پیچھا ظالمانہ تھا, فرعون کا یہ پیچھا بطور عدو و دشمنی اور شرارت کے تھا. یہ بغین اور عدوان مفعول لہو واقع ہو رہا ہے. حتى اذا ادركه الغرق, یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا, فرعون ڈوبنے لگا پانی کے اندر. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. جب غرق نے ڈوبنے نے آ کے فرعون کو پکڑ لیا, ہلاکت کے قریب ہو گیا, تو اب فرعون بولنے لگا کہ میں ایمان لایا. انہو ای بی انہو, کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لائے, اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں, ارے میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں فرما برداروں میں سے ہوں. دیکھو ایک مرتے وقت پر فرعون کا حال ہوا, پہلے تو کیا کہا, آمنتو, پھر کہا لا الہ الا الذی, پھر کہا آمنت بھی بنو اسرائیل, پھر کہا وانا من المسلمین. تکرار ہے مضمون کے اندر, اپنے ایمان کا اعتراف, اظہار ایمان کے اندر تکرار ہے, بار بار وہ اس جملے کو بول رہا ہے. کیوں ضرورت پڑی, کر رہو, اس نے اپنے اس جملے کو بار بار دہرایا اظہار ایمان کے. ایک جملے میں بھی تکرار ہے اور یہ جملہ وہ بولتا بھی رہا, کس مقصد سے, تاکہ ایمان مقبول ہو جاوے. لیکن اللہ کے یہاں ایمان مقبول نہیں ہوا. کیوں ایمان مقبول نہیں ہوا؟ نمبر ایک, عین عذاب کے اترنے کے وقت پر وہ ایمان لایا, اسی لیے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا. قرآن میں موجود ہے, فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا, این عذاب کے آنے کے وقت کے اوپر ایمان قبول ہوتا نہیں ہے. دوسری بات, وہ توحید کا اقرار کر رہا ہے, لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, لیکن اس نے رسالت کا اقرار تو کیا ہی نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کا اعلان تو کیا ہی نہیں. حالانکہ رسالت کے اقرار کے بغیر محض ایمان الہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے, اسی لیے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا. تیسری بات, یہ جو بولا نا کہ آمنتو, اس کے ذریعے سے اس کا مقصد کیا تھا, سمندر کی موجوں سے چھٹکارا پانا, یہ اس کا مقصد تھا کہ سمندر کی موج سے اس کو نجات مل جاوے. باقی اس کا مقصد ہرگز نہیں تھا کہ ایمان لا کے مسلمانوں میں شامل ہو جاوے, عذاب دنیاویہ سے نجات پانے کے لیے اس نے ایمان کا اقرار کیا تھا, اسی لیے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا. جبرائیل امین نے ٹھوس دیا اس کے منہ میں سمندر کے کیچڑ کو. بھائی جبرائیل نے کیوں ٹھوسا اس کے منہ میں سمندر کا کیچڑ؟ ظاہر ہے کہ جبرائیل کوئی بھی کام اپنے مقصد سے, اپنے مرضی سے تھوڑے کریں گے, بلکہ اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا. دوسری بات, بغض لوجہ اللہ کا اظہار ہے یہ. حضرت جبرائیل کو فرعون کے ساتھ جو بغض تھا وہ لوجہ اللہ تھا, اس بغض لوجہ اللہ کا آیت یہاں اظہار ہوا کہ جبرائیل امین نے کیچڑ لا کر کے اس کے منہ کے اندر ٹھوس دیا, بھر دیا. या जिस तरीके से मुनाफिकीन ने जाहिर में ईमान कबूल किया, क्यों ईमान कबूल किया? इसलिए कि अगर वो जाहिर में ईमान कबूल न करते तो या तो उनके साथ जिहाद किया जाता, काफिरों के साथ जिस तरह होता है इनके साथ भी जिहाद होता, या ये के जो है ये लोग जिजिया देने पर मामूर किए जाते, तो जिजिया और किताल भी सेब से बचने के लिए उन्होंने ईमान का इकरार किया था। तो इस तरह फिरौन भी ईमान का इकरार करके कोई दुनियावी फायदा हासिल न कर लेवे, इसीलिए उसके मुंह के अंदर कीचड़ ठोस दिया। इस बात के डर से कि रहमते इलाहिया उसको पहुंच जावे और रहमते इलाहिया की बरकत से उसकी नजात हो जावे, इसीलिए उसके मुंह में कीचड़ दबो और ठोस दिया हजरत जिब्रील अमीन ने। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस कॉल की कोई असल नहीं है कि जिब्रील अमीन ने उसके मुंह में कीचड़ ठोसा था। पका ले लो, और जिब्रील ने कहा फिरौन को, आल आन वकद असैत कबलु वकुंत मिनल मुफ्सिदीन, अब तू ईमान लाता है, पहले तो तू इससे पहले तो तू नाफरमानी करता रहा और तू फसादियों में से था, इसीलिए कि तू खुद भी गुमराह हो रहा था और ईमान से दूसरों को भी गुमराह कर रहा था, तू फसादियों में से था। फलियौमा नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ। سو آج کے دن ہم تجھ کو بچا لیں گے، یعنی ہم تجھ کو سمندر سے نکالیں گے، یعنی تیرے بدن کو بچا لیں گے، بغیر روح کا بدن۔ اب فرعون کو صحت اور تندرستی کے زمانے میں جب عذاب بھی نہ ہو تب ایمان لانا چاہیے تھا، تب ایمان نہیں لایا اور مرتے مرتے کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ تو قابل قبول نہیں۔ اب جو اس کو پانی میں غرق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو پانی سے نکال پھینکا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے واقعے کے بعد समंदर का ये मामूल बना दिया गया कि वो किसी भी मुर्दार को अपने अंदर कभी भी रखता नहीं है, बल्कि वो मुर्दार को फेंक कर बाहर ही निकाल देता है, ये समंदर का मामूल है। तो का आज के दिन हम बचा लेंगे तुझको, यानी तुझको निकाल देंगे समुद्र से तेरे बदन को, बगैर रूह का तेरा बदन। कहते हैं कि जब उसकी लाश समंदर ने किनारे के ऊपर फेंकी तो उस पर कपड़े नहीं थे, बगैर कपड़े की लाश फेंक दी। लितकून लिमन खल्फक आया, ताकि बाद में आने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की एक निशानी बन जावे। और वो लोग इबरत बने बाद में आने वाले लोगों के वास्ते, क्योंकि फिरौन अपने आप को माबूद कहता था कि देखो माबूद जो अपने आप को कहता था उसकी हकीकत क्या बनी कि वो समंदर में गर्क करके हलाक कर दिया गया है, और तेरे काम की तरह आइंदा कोई काम न करे, यानी ये फिरौन जैसे काम तूने किए ऐसे आइंदा कोई काम करने की जुरात न करे। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये मनकूल है कि बनु इसराइल में से बाद हजरात को शक हुआ कि फिरौन मरा या नहीं मरा, तो अल्लाह की तरफ से और उसके साथ उसकी लाश निकाल दी गई ताकि वो फिरौन को अच्छी तरीके से देख करके यकीन हासिल कर ले। तो गर्ज ये कि फिरौन का ऐसा रौब बनी इसराइल के दिल दिमाग में भरा हुआ था कि वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि फिरौन मर गया, इसीलिए उनको शक हुआ कि फिरौन मरा नहीं है, जिंदा है। इसीलिए जो है फिरौन की लाश को जो है फेंक दी गई बाहर, उन्होंने देख लिया। وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور مکہ کے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی وہ عبرت حاصل کرتے نہیں ہیں، عبرت پکڑتے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقًا اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو بسنے کے لیے اچھا ٹھکانہ دیا، ہم نے بنو اسرائیل کو بسنے کے واسطے اچھا ٹھکانہ دیا۔ دیکھو بنی اسرائیل کو تو ایک بڑی نعمت عطا فرمائی سمندر سے نجات دینے کی، کہ سمندر سے اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اس کے بعد دوسری بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بسنے کے لیے اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ابھی عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ کسی جگہ یا مکان یا چیز کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو لفظ صدق کی اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو یہاں مبوعن کے معنی مکان جگہ، صدق کی طرف اس کی نسبت ہوئی، یعنی اچھی رہنے کی آباد ہونے کی جگہ۔ اب کون سی جگہ مراد ہے مبوع صدقین سے؟ تو بعض حضرات نے جو ہے مراد لیا ہے مصر کو، اسی لیے کہ مصر اس زمانے کے اندر بھی بہت اچھا تھا، کھیتی باڑی، نہر، ندیاں، پھل فروٹ، اناج، گلہ، اچھی آب و ہوا، اور فرعون نے اس کو بہت سلیقے سے آباد کیا تھا۔ اور بعض حضرات نے ملک شام مراد لیا ہے، قدس، اردن، یہ تو ہے ہی برکتی علاقہ، منزل و کرامت، یعنی جہاں ان کی تکریم اور عزت ہو، ایسا علاقہ۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے روزی دی، فَمَخْتَلَفُوا سو جب کبھی بھی انہوں نے اختلاف کیا، کیسے؟ بعض لوگ ایمان لے آئے بنو اسرائیل میں سے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، اور بعض لوگوں نے کفر کیا۔ حتی جاءہم العلم یہاں تک کہ ان کے پاس علم وحی آ پہنچا، علم سے مراد تورات کو مراد لیا گیا ہے، گویا کہ تورات کا علم آ چکنے کے بعد انہوں نے تورات کے احکام کے اندر تاویل اور تحریف کی۔ بعضوں نے علم سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تورات میں بیان کیے گئے تھے، وہ یعنی ان علامتوں اور صفات کی روشنی میں یہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے کہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے بارے میں آسمانی کتاب میں تذکرہ ہے، یا یہ کہ وہ آخری نبی نہیں ہے جن کے بارے میں آسمانی کتاب میں تذکرہ ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کریں گے قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی دینی معاملے میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عذاب سے نجات دیتے ہیں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ سزا کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ ف فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شک میں پڑے ہوئے ہو اس وحی کے بارے میں جو وحی ہم نے آپ کی طرف اتاری یعنی جو وحی جو واقعات ہم نے آپ کی طرف اتاری بالفرض اگر آپ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ تو آپ سوال کرو ان لوگوں کو جو آپ کے پہلے سے تورات کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو آپ پوچھ لو ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تورات کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کو کبھی شک ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی وحی کے بارے میں اسی لیے فرمایا فرضاً بالفرض اگر نبی کو کوئی شک ہے وحی اور واقعات کے بارے میں تو جا کر کے پوچھ لے وے اہل کتاب سے پہلے زمانے کے اہل کتاب سے دوسری بات یہاں حضور کو خطاب ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكْ لیکن مراد ہے آپ کی امت اور جو لوگ بھی اس کو سنے وہ تمام لوگ مراد ہے آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ نبی کی زبان سے جو وحی نازل ہوئی نبی کی زبان پر جو وحی جاری ہوئی اس کے بارے میں اگر کسی کو بھی شک ہے تو وہ پچھلے زمانے کے اہل کتاب کو دریافت کر لے وے پہلے زمانے کے اہل کتاب کو دریافت کر لے وے چونکہ نبی جو واقعات قرآن کے ذریعے وحی کے ذریعے سنا رہے وہ بعینی ہی پچھلے نبیوں کی کتاب میں درج ہے تقریباً وہ واقعات پچھلے نبیوں کی کتابوں میں بھی درج ہے جب قرآن کا کوئی قصہ سابقہ آسمانی کتاب کے قصے سے جوڑ کھاتا ہے تو سمجھ لینے کا کہ یہ صحیح سچی بات ہے اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شک بھی نہیں کروں گا اور میں کسی کو سوال بھی نہیں کروں گا اب یہاں ایک دوسری بات غور کرو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہے صاحب وحی کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کیا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ کہ آپ اہل علم سے پوچھ لیجئے پچھلے زمانے کے اہل کتاب سے آپ دریافت کر لیجئے جب صاحب وحی کے لیے اہل علم سے دریافت کرنا کافی ہے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں جو اہل علم ہے ان سے آپ پوچھ لیجئے جب صاحب وحی کے لیے براہ راست اہل علم سے دریافت کرنا کافی ہے تو دوسروں کو تو بدرج اولا اہل کتاب اہل علم سے دریافت کرنا کافی ہونا چاہیے اور نبی کو سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ان اہل کتاب کے مطاع اور مطبوع بن جاوے بلکہ ان کو پوچھو کہ تمہاری کتاب میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے تو نقل صحیح کے ذریعے سے حق کی تائید ہو جاوے بس اتنا مقصد اور کافی ہے لقد جاءك الحق فإنه ثابت عندهم یہ سب واقعات اہل کتاب کے یہاں ثابت ہے اور وہ آپ کو ان واقعات کی سچائی کی خبر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مجھے شک ہے نہ میں سوال کروں گا بلکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تو سب حق ہے لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. پکی بات یہ ہے کہ حق بات آپ کے رب کے یہاں سے آ چکی، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا آپ ان میں سے مت بنو. جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا آپ ان میں سے مت بنو، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں کے اوپر آپ کے رب کی عذاب کی بات ثابت اور واجب ہو گئی، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی جن کے متعلق قضاء و قدر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کفر کے اوپر مرنے والے ہیں، ان لوگوں کو کبھی بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. اگر ان کے پاس تمام طرح کی نشانی آ جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے بے. اس وقت ان کا دردناک عذاب کو دیکھنا فائدہ مند نہیں ہوگا، نفع بخش نہیں ہوگا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین. پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ لولا حلہ کے معنی میں ہے، ابھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جب ماضی پر ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے چھوڑنے کے اوپر ڈانٹنا، یہ اس کا مفہوم ہوا کرتا ہے. آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی بستی پر قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو عذاب کے نزول کے وقت کے اوپر ان کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوا کرتا ہے. عذاب کے نزول سے پہلے ایمان لاوے تو فائدہ مند ہوگا، لیکن عذاب نازل ہو اس وقت ایمان لاوے تو فائدہ مند نہیں ہوگا. قرآن میں ہے لما رأوا بأسنا، کہ جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھے اور اس وقت ایمان لاوے تو وہ فائدہ مند ہوتا نہیں ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی سے مراد بستی والے، کہ وہ ایمان لاوے عذاب بستی میں نازل ہونے سے پہلے، اور اس بستی والوں کا ایمان ان کو فائدہ مند ثابت ہوئے. مگر یونس علیہ السلام کی قوم کہ جب وہ ایمان لے آئے عذاب کی علامت کے دیکھنے کے وقت کے اوپر، اور عذاب اترنے کا انہوں نے انتظار نہیں کیا، تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے ان کو ایک وقت تک فائدہ پہنچایا، ان کی مدت کے ختم ہونے تک ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا. کیا مطلب آیت کریمہ کا؟ دیکھو دو باتیں الگ الگ ہیں. قرآن کی ایک آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نزول عذاب کے وقت پر ایمان لانے سے فائدہ ہوتا نہیں ہے. رہا حضرت یونس علیہ السلام کا قوم کا معاملہ کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی، کہ نزول عذاب کے وقت پر وہ ایمان لے آئے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے اوپر سے عذاب دور ہو گیا. تو یہ دو باتیں الگ الگ معلوم ہو رہی ہیں, متضاد معلوم ہو رہی ہیں. ایک طرف عمومی قانون کہ نزول عذاب کے وقت ایمان لانا, توبہ کرنا یہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس وقت کا ایمان نافع ثابت نہیں ہوتا ہے, قبول نہیں ہوتا ہے, عذاب کو ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے. دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو مستثنی کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ایمان لے آئے تو ان سے عذاب دور کر دیا گیا. کیا مطلب؟ یہاں چند توجیحات ہیں جو مفسرین نے کی ہے. نمبر ایک, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اس عام قانون سے مستثنی رکھا گیا ہے, لما رأوا بأسنا والے قانون سے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ عذاب کے دیکھنے کے بعد بھی ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی. ایک طرف عذاب کو وہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے. یہ گویا ان کی خصوصیت تھی, ان کو عمومی قاعدے سے مستثنی رکھا گیا. نمبر دو, ان لوگوں نے عذاب کی علامت دیکھی, عذاب نہیں دیکھا, عذاب کی علامت دیکھی اور ایمان لے آئے. اگر عذاب ان کے اوپر واقع ہو جاتا تو ابھی ان کی توبہ قبول نہ ہوتی, لیکن ابھی عذاب آیا ہی نہیں تھا, عذاب کی صرف علامت دیکھی تھی. جبکہ فرعون جو ایمان لایا وہ تو عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان لایا, اور یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب ابھی پڑا نہیں تھا, عذاب میں وہ مبتلا نہیں ہوئے تھے, عذاب کی صرف علامت دیکھی تھی اور وہ لوگ ایمان لے آئے, اس لیے ان کی توبہ قابل قبول ہوگی. اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ ان کی توبہ کا قبول ہونا عین ضابطے اور قانون کے مطابق ہی ہے, اس میں سے کوئی استثناء نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کیسے ہوئی؟ یہ اصل میں عراق میں ایک بستی تھی نینوہ, وہاں حضرت یونس علیہ السلام مقیم تھے. وہاں کی آبادی تقریباً 100,000 سے زیادہ بتلائی جاتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے, لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان لوگوں کو خبر کر دو کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے, خبر کر دو ان کو 3 دن میں عذاب آئے گا ان لوگوں کے اوپر. حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ 3 دن میں عذاب آنے والا ہے. اب لوگ جمع ہوئے پوری قوم کے, آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے کہ یونس علیہ السلام کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا آج تک, اس لیے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ عذاب آئے گا 3 دن کے اندر. تو کیا جائے؟ تو کہا دیکھو हम देखते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान रहते हैं या चले जाते हैं, इसलिए कि नबी की मौजूदगी में अजाब आता नहीं। अगर वो मुकीम रहते हैं तो समझो कि अजाब आने वाला नहीं है, और अगर चले जाते हो तो समझो कि अजाब आएगा। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से रात के वक्त पर रवाना हो गए। सुबह हुई पहला दिन, तो काला काला धुआं और बादल पूरे नीनवा वालों के ऊपर जो है मंडलाने लगा, और धीरे धीरे वो धुआं और काले बादल जमीन की तरफ आने लगा। ये अजाब की अलामत शुरू हुई, काला धुआं काले बादल, तो कौम के लोग समझ गए कि अजाब आने ही वाला है, लिहाजा हमें ईमान कबूल कर लेना चाहिए। अब कहां ईमान कबूल करें, यूनुस अलैहिस्सलाम तो रवाना हो गए, तो सब आपस के अंदर जमा हुए, तोबा की, इस्तिगफार किया, बस्ती से बाहर एक मैदान में निकल गए, औरतें बच्चे जानवर सबको मैदान में ले गए। टाट के कपड़े लोगों ने पहने और पूरी आजिजी और इनकिसारी के साथ मैदान में तोबा करने लगे, अल्लाह के अजाब से पनाह मांगने लगे। पूरे मैदान के अंदर रोने की आवाज गूंजने लगी। अल्लाह ने इनकी तोबा कबूल फरमा ली और वो जो धुआं नीचे आता हुआ नजर आया था चला गया, काले बादल भी चले गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आबादी से निकल करके दूर जंगल में इंतजार कर रहे थे कि बस अब अजाब नाजिल होगा, अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा, अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। लेकिन देखा ये तो आया हुआ धुआं भी वापिस चला गया, वो धुआं भी छट गया और काले बादल भी चले गए। अब उनकी कौम का मामला कैसा था कि कोई आदमी झूठ में अगर पकड़ा जाए और शहादत पेश न कर सके तो उस आदमी को वो लोग कत्ल ही कर देते थे। अब अगर झूठ पर कत्ल का कानून इस दौर में आ जावे तो कौन जिंदा रह गए। तो हजरत यूनुस अलैहि सलातु वसलाम को डर हुआ कि मैंने कहा था ना कि तीन दिन में अजाब आएगा, अजाब आया नहीं, अब मेरा झूठ साबित हुआ तो ये लोग तो मुझे कत्ल कर डालेंगे। इसीलिए आपकी तबीयत के ऊपर बड़ा रंज और गम हुआ और आप रवाना ही हो गए। पहले तो करीब जंगल में मुकीम थे लेकिन अब आप रवाना ही हो गए कत्ल के अंदेशे से, रंज और गम से। यहां तक के बहरे रूम के किनारे के ऊपर पहुंचे, वहां एक कश्ती देखी, लोग उसमें सवार हो रहे थे। कश्ती के मल्लाहों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर टिकट के मुफ्त में आपको सवार कर लिया। कश्ती चली, दरिया के दरमियान में पहुंची, अचानक रुक गई, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही है। कश्ती वालों ने आवाज लगा, ऐलान किया मल्लाहों ने कि अल्लाह की तरफ से एक गैबी निजाम है कि जब कश्ती में कोई जालिम आता है, कोई गुनेगार आता है या कोई भागा हुआ गुलाम सवार होता है तो कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। इसीलिए जाहिर कर दो ये तीन में से कौन है, जालिम है, कोई गुनेगार है, कोई गुलाम है, बतलाओ कौन है हमारी कश्ती के अंदर। एक आदमी की वजह से पूरी कश्ती पर मुसीबत ना आवे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि मैं अपने रब से भागा हुआ गुनहगार हूँ, गुलाम हूँ, और मैं इस कश्ती में आकर के बैठ गया हूँ, اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر میں نے ہجرت کی ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نقل و حرکت، ہر عمل اللہ کے حکم سے ہونی چاہیے۔ یہاں یہ ہجرت کے لیے، روانگی کے لیے اجازت سے پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے، لیکن ملا آپ کی بزرگی دیکھ کر کے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو بہت تعجب ہوا کہ حضرت آپ کیسے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو کہ چلو قرآن اندازی کرو۔ کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا قرآن اندازی کے اندر۔ اور آپ بالآخر خود خوشی خوشی سمندر کے اندر کود پڑے۔ وہاں اللہ تعالی کے حکم سے ایک مچھلی منہ کھولے ہوئے گویا کے انتظار میں تھی۔ اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دے رکھا تھا کہ یہ یونس تیری غذا نہیں ہے، ان کو تیرے پیٹ کے اندر رکھو، پیٹ کو اپنا اس کے لیے گھر بنا لو۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر 40 دن تک یا اس سے کم و بیش کی مسافت تک حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر کے گھومتی پھرتی رہی۔ یہ مچھلی یونس علیہ السلام کو زمین کی تہ تک لے جاتی، دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال تک باقی نہ رہا۔ 40 دن گزرے یا 7 دن گزرے یا 5 دن گزرے یا 1 دن گزرا یا چند گھنٹے گزرے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اتنی لمبی مسافت دن گزرنے کے بعد مچھلی نے آپ کو نگل دیا سمندر کے کنارے کے اوپر۔ اللہ نے ایک کدو کا درخت اگا دیا اور اس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے راحت بن گیا۔ ایک جنگلی بکری صبح و شام وقت پر آ کر کھڑی رہ جاتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے تھے۔ بکری کا دودھ کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، تو ہم نے ان کے اوپر سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں دور کر دیا اور ان کی عمروں کے پورا ہونے تک ان کو ہم نے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کے رب چاہتے تو زمین میں جو کوئی ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ من فی الارض اور ساتھ میں کلن بھی آیا۔ اگر آپ کے رب چاہتے تو روئے زمین پر رہنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ افأنت تکرہ الناس حتى یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کے اوپر زبردستی کرو گے؟ اللہ تعالی نہ چاہے ان سے، بما لم یشاء اللہ منہم، یعنی اللہ تعالی نہ چاہے اور آپ زبردستی کر کے ان کو ایمان قبول کروائیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ ایمان لے آوے، لا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کا منشا اور مشیت ہوگی تو وہ لوگ ایمان لائیں گے، اس کے بغیر وہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آوے مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کی ارادے سے۔ اللہ کی ارادے کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ عذاب کو رکھتے ہیں، کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو عقل نہیں رکھتے۔ عقل نہیں رکھتے یعنی اللہ کی آیتوں میں تدبر نہیں کرتے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والارض. اے نبی مکہ کے کافروں کو کہو کہ تم غور کرو کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو جو چیزیں ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں. من الآیات الدالتی علی وحدانیت اللہ تعالی, اللہ کی وحدانیت کو بتلانے والی, اللہ کی وحدانیت کو بتلانے والی جو نشانیاں ہیں اس کے اندر تم لوگ غور کرو آسمان اور زمین کے اندر. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. اور آیات یعنی معجزات اور نشانیاں اور ڈرانے والے ایمان والی, ایمان نہ لانے والی قوم کو کچھ بھی کام نہیں دیتے. یعنی معجزات سے فائدہ کن کو ہوگا؟ ایمان لانے والوں کو. ڈرانے والے رسول اور نبیوں سے فائدہ کن کو ہوگا؟ ایمان لانے والی قوم کو. جن کو ایمان نہیں لانا ان کو آیتیں اور ڈرانے والوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا, ان کے سامنے آیات الہیہ بے سود رہتی ہے. فی علم اللہ, یعنی جن کا ایمان نہ لانا اللہ کے علم میں طے شدہ ہے, ان کو نفع نہیں دے گا. فَهَلْ يَنْتَصِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. کیا وہ کافر لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کو جھٹلا کر کے مگر ایسے واقعات کا جو ان سے پہلے ہو چکے؟ یعنی پچھلی امتوں پر جو عذاب کے واقعات آئے ایسے واقعات کا یہ مکہ کے کافر لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ من الامم, پچھلی امتوں کی طرح ان کے اوپر بھی عذاب کے واقعات آئے. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اے نبی ان کو کہو کہ تم انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا. پھر ہم تم کو نجات دے دیں گے, پھر ہم نجات دے دیں گے ہمارے رسولوں کو اور ایمان والوں کو. دیکھو یہ ننجی مضاری کا صیغہ ہے, ماضی کو حال کے انداز میں بیان کر رہا ہے. ہم نبی کو, رسولوں کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچا لیں گے. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. اسی طرح ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دے دیں. دیکھو اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی, لیکن اس کو حقا علینا سے تعبیر کرنا یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ خدا کا پکا وعدہ کہ ایمان والوں کو اللہ نجات دیتے ہیں. نبی کو اور صحابہ کو جب مشرکین کو عذاب دیتے ہیں تب. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. اے نبی آپ ان مکہ والوں کو کہہ دو کہ اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے کہ اسلام حق مذہب ہے یا نہیں ہے, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو میں تو ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہو, اسنام کی. تم کو اس میں شک ہے, تم اس کے اندر شک کے اندر پڑے ہوئے ہو, یعنی تم میرے دین اسلام کے حق ہونے کے بارے کے اندر شک کرتے ہو. اسی لیے اور میں تو تمہاری بات کو مانتا ہی نہیں ہوں. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. لیکن میں تو اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ تم کو پورے پورا لے لیتے ہیں تمہاری روح کو قبض کر کے, یعنی جو تم کو موت دیتے ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں, اور مجھے یہ بھی کہا گیا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, کہ تم اپنا رخ دین اسلام کی طرف سب سے یکسو ہو کر مائل ہو کے کر لو, یعنی پورا دھیان اسلام کی طرف کر لو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور تم شرک کرنے والوں میں سے مت بنو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ایسے بتوں کی عبادت مت کرو جو تم کو نفع نہ دے وے, یعنی تم ان بتوں کی عبادت کرو تو تم کو فائدہ نہ دے وے, اور اگر عبادت نہ کرو تو تم کو نقصان نہ دے وے. وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. بالفرض اگر تم نے اللہ کے سوا کی عبادت کی تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچاوے، جیسے کہ فقیری آئی، بیماری آئی، تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، جو فضل اللہ آپ کو پہنچانے کا ارادہ کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ بھلائی کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے اس کو پہنچا دیتے ہیں، وہو الغفور الرحیم، وہ اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے مکہ کے لوگو، حق بات یعنی قرآن، نبی، رسول تمہارے رب کی طرف سے آ چکے، پکی بات یہ آ چکے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو بھی ہدایت یاب ہوا، ہدایت کو قبول کیا، ہدایت پر آ گیا تو اپنے فائدے کے لیے آیا، اس لیے کہ ہدایت کا ثواب اس کو ملے گا۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو آدمی گمراہ ہوا تو گمراہی کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم کو ہدایت پر زبردستی کرو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، جو وہی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے آ رہی ہے اس کی اتباع کرو۔ وَاصْبِرْ، اور دین کی دعوت دینے کے اندر جو ایذائیں تکلیف آئے اس پر صبر کرو، جم جاؤ، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے وے ان کے درمیان، کافروں کے درمیان، دشمنوں کے درمیان، اپنے حکم کے ذریعے، حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی انصاف والا فیصلہ کرنے والے، عادلہم کا ترجمہ انصاف والا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اوپر فیصلہ کر دیا کہ مشرکین کے ساتھ قتال کرو اور اہل کتاب کے اوپر جزیہ مقرر کرو۔ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، تم کہہ دو اے لوگ مکہ والوں، اگر تم شک میں ہو